حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس کا تعلق سورہ حجرات سے ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سفر پر تشریف لے گئے ہیں، اس لیے آج وہ تشریف نہیں لائے. اللہ تعالی سے دعا فرمائے کہ صحیح بات کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ جو کچھ بھی عرض کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے خلاصے کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو سے ہم سب کو مخاطب کیا ہے، اور یہ بات آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرمائے، یعنی اپنے ایمان والے بندوں کو کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کام سے رکنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب یا ایھا الذین آمنو پہ پہنچو تو اپنے کانوں کو کھول لو، اپنے آپ کو مستعد کر لو، اس لیے کہ اللہ رب العزت یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیں گے یا کسی کام سے رکنے کے لیے فرمائیں گے. تو دونوں صورتوں میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ مستعد ہوں، کام کرنے کے لیے بھی اور جس کام سے روکا جا رہا ہے اس کام سے رکنے کے لیے بھی. تو اس کام میں، اس آیت مبارکہ میں جس کام سے روکا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق و فاجر آدمی کوئی خبر لے کر آ جائے تو اے ایمان والو، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ اس خبر کو سنتے ہی آگے کر دو، بلکہ اس خبر کی تحقیق کر لو کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غلط ہے تو اس کو رد کر دو. اور وجہ اس کی بیان کی کہ اگر ہر بات جو تمہارے کان میں پڑی اور تم نے اس کو آگے کر دیا تو ممکن ہے کہ کل جب حقیقت واضح ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت تک لوگ جو ہے وہ فتنہ اور فساد میں مبتلا ہو چکے ہوں، یا یہ کہ تمہیں خود بعد میں شرمندگی ہو کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے. تو اس شرمندگی اور ندامت سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ جو خبر بھی تمہارے پاس آئے اس خبر کی تصدیق کر لو، تحقیق کر لو، کہیں جھوٹی خبر تو نہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افواہیں اسی طرح سے پھیلتی ہیں کہ وہ منہ در منہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جب تفتیش اور تحقیق ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی خبر تھی. یہاں تک کہ اخبارات میں بھی آ جاتی ہیں، ٹی وی پر بھی آ جاتی ہیں، اور ہر آدمی کی زبان پر وہ خبر ہوتی. تو اس لیے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لے اور اس کو آگے کر دے. تو ہر سنی سنائی بات اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو آگے کر دے آدمی، جب تک کہ اس کی تحقیق و تفتیش نہ ہو جائے. اس لیے فرمائے کہ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی کام کر گزرو اور اس کے بعد پھر تمہیں ندامت کا اظہار کرنا پڑے. ہمارے اخبارات کے ایک صحافی ہیں اور تقریباً 9-10 سال سے وہ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں. اس سے پہلے وہ ٹیلی ویژن سے وابستہ تھے، جس میں ڈرامہ لکھنا، اس کو پیش کرنا اور ایڈیٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو دیکھنا، اس کے ایک ایک فریم کا جائزہ لینا کہ کہاں سے جو ہے اس کو ایڈٹ کرنا چاہیے، کہاں صحیح ہونا چاہیے، تو 19 سال اس کی بھی مہارت انہیں حاصل ہے، یعنی یہ کام 19 سال تک کرتے رہے. اور 10 سال ان کے ایسے گزرے جو جرم و سزا کی دنیا سے وابستہ رہے. تو گویا کہ ایک زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے انہی کاموں میں گزارا، اور آج بھی وہ ایک بطور صحافی کے اخبارات سے وابستہ ہیں. ہمارے یہاں جو ویڈیو کلپ چلائی گئی اور میڈیا نے اس کو پیش کیا بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے, اور خاص مقصد کے تحت اس کو پیش کیا گیا, ورنہ تو اس سے زیادہ اہم واقعات پہلے گزر چکے. نہ کسی نے احتجاج کیا, نہ کسی نے ان واقعات پر فلمیں دکھائیں. جامع حفصہ کے جو واقعات تھے, 1800 بچیاں جس میں بارود کا شکار ہو گئیں, آج تک کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, اس پر کوئی جو ہے وہ اس ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کرتا. اسی طریقے سے سندھ میں کتنے واقعات ایسے ہوئے جن میں خواتین کو ننگا کر کے ان کو گھسیٹا گیا, ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, اور بعض خواتین پر کتے چھوڑے گئے. وہ سب قوم کی بیٹیاں تھیں, مائیں تھیں, بہنیں تھیں. اور اس کے علاوہ سندھ میں اندرون سندھ میں کاروکاری اور نہ جانے اس کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے, سرحد میں غیرت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے, بلوچستان میں جو کچھ ہوتا ہے, ہمارے پورے ملک میں اس قسم کے واقعات روزانہ ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے جب یہ واقعات چل رہے تھے اس وقت بھی جناب کسی نے ناک کاٹ دی, کسی نے کیا کر دیا, یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. مرد نے مرد پر کیا حقوق ہیں, شریعت نے کیا حقوق رکھے ہمیں نہیں پتا, بیوی پر کیا حقوق ہیں ہمیں نہیں پتا. نہ بیوی شوہر کا حق ادا کرتی, نہ شوہر بیوی کا حق ادا کرتا, نہ باپ اولاد کا حق ادا کرتا, نہ اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرتے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دل لگا کر اپنے دین کو سیکھتے, نہ یہ کہ ہم دین کے خلاف ہی آواز اٹھانی شروع کر دیں. تو قصور سارا یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور جتنے دور ہوں گے اتنے فتنہ و فساد میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال انہوں نے یہ بات لکھی, جن کے میں نے ابھی یہ بتائی کہ یہ اتنے ماہر آدمی ہیں, انہوں نے یہ بات لکھی اخبار میں کہ زندگی میں واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو 3 دن جس اخلاقی کرب سے میں گزرا ہوں اور پریشانی میں رہا ہوں, اس سے پہلے کبھی اتنے کرب میں مبتلا نہیں ہوا. انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو فلم چلائی گئی پورے پاکستان میں اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں بھی, اس نے کہا میں نے بار بار اس کا جائزہ لیا اور سینکڑوں مرتبہ اس کو ہر زاویے سے دیکھا, اور اس نظر سے دیکھا کہ جس نظر پہ میں ایڈیٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر دیکھتا تھا اس کو, اور اس کے ایک ایک فریم کو میں نے لیا کہ کہاں 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 غلطیاں کی. تو اس نے کہا یہ خالصتاً ایک فلمائی ہوئی چیز ہے, جعلی فلم. چنانچہ اس نے شروع سے لے کے آخر تک اس کا تجزیہ کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کیمرے والے نے اس مہارت کے ساتھ اپنی خباثت کا جو ہے وہ کمال کا اظہار کیا ہے کہ کیمرے کو ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ پس منظر میں آپ کو کوئی پہاڑ نظر نہیں آتا, کوئی درخت نظر نہیں آتا, کوئی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے پہچان ہو سکے کہ کون علاقہ کون سا ہے. یہ کمال ہے اس کا, ورنہ بہرحال کیمرہ جو بھی ہو اس کو اس کے زاویے کو تبدیل کر کے اس کو زوم کر کے دکھایا جا سکتا ہے اس میں, چاہے وہ موبائل کیمرہ ہو یا کوئی اور کیمرہ ہو. لیکن اس نے کمال مہارت سے اس کو استعمال کیا کہ پس منظر میں ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی درخت, نہ کوئی جو ہے وہ ایسی چیز جس سے وہاں علاقے کی پہچان ہو سکے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو تماشبین کھڑے ہوئے ہیں, جب آدمی یہ کام کر رہا ہے تو ان کے چہرے بھی دکھا سکتا ہے, لیکن آپ دیکھیے ان کے پیروں کی ویڈیو لی گئی, اور اسی طریقے سے ان کے شلواروں کی حد تک زیادہ سے زیادہ, بس پورے مجمع کو اس حد تک دکھایا گیا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کی شلواریں نظر آ رہی ہیں, لیکن اوپر ان کے چہرے کسی نے نہیں دکھائے. لازمی بات ہے کہ جب کسی علاقے میں ایک دو آدمی تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ پہچانتا ہو, لیکن جہاں سینکڑوں افراد ہوں اور کوئی چھوٹا سا قبیلہ ہو یا کوئی گاؤں اور دیہات کی بات ہو, تو عام طور پر سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہر آدمی پہچان لے گا بھائی یہ کون ہے, یہ کون کھڑا ہوا ہے. جب کسی خاص علاقے کی کوئی فلم بنائی جا رہی ہو اور وہ علاقہ بھی چھوٹا سا ہو تو کیا مشکل کام, لہذا چہرے نہیں دکھائے گئے. کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے تفتیش اور تحقیق کا جب میدان آئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ پہچان میں آ جائے اور تفتیش میں پھر واقعہ سارا کا سارا سامنے آ جائے کہ کون لوگ تھے کون لوگ نہیں تھے. لہذا اس کو بھی انہوں نے چھپایا. اس کے بعد کہا کہ اب آئیے آواز کی طرف. پورے مجمع میں کسی کی آواز نہیں. حالانکہ جب ویڈیو کلپ لیا جاتا ہے, ویڈیو بنائی جاتی ہے, تو کیمرہ بھی کے ساتھ ساتھ جو ہے اسپیکر بھی آن ہوتے ہیں اور اس کی آواز بھی آنی چاہیے, لیکن اتنے بڑے مجمع میں ایسا لگتا تھا سب کو سانپ سونگ گیا اور ایک آواز بھی نہیں اس میں. یہ بھی اس کے جعلی ہونے کی دلیل کہ کوئی آواز نہیں. اور پھر کہا کہ دیکھو اور دوسری اس کے ڈب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آواز بعد میں ڈب کی گئی, کہ جب کوڑا اٹھتا تھا تو ایک دم لگنے سے پہلے چیخ بلند ہو جاتی تھی, حالانکہ چیخ بلند ہو لگنے کے بعد تو سمجھ میں آتی ہے, یہاں ابھی کوڑا پڑا نہیں ہے اور چیخ پہلے سے بلند ہو گئی. یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ ایک ڈب کی ہوئی چیز, آواز کو ڈب کیا بعد میں. اور پھر اس کے بعد سب سے اہم اور بڑی جو فاش غلطی ہوئی ہے وہ یہ کہ 34-35 کوڑے کھانے کے بعد وہ لڑکی فوراً جو ہے اٹھ کے ایسے چل پڑی جیسے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. اگر کسی کو 34-35-40 کوڑے پڑ جائیں تو اس کو چاہیے یہ کہ وہ پڑی کراتی رہے وہیں پر, نہ یہ کہ اٹھ کے چل پڑے. تو کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹر سے غلطی ہو گئی اور اس نے جیسے ہی کٹ کہا وہ اٹھ کے چل پڑی, اس لیے کہ اس کی نظر میں تو ایک سین جو ہے وہ فلمایا جا رہا ہے. تو جب سین مکمل ہو گیا اور ڈائریکٹر نے کہا کٹ, کٹ کی آواز کے ساتھ ہی روتی ہوئی ہیروئن ہنسنے لگتی, اس لیے کہ وہ تو فلم ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کرنا چاہیے تھا, تو یہاں پر بھی غلطی ہوئی. تو اس طرح سے انہوں نے اس کا تجزیہ کیا. اور میں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, مشہور و معروف آدمی, میں نام نہیں لیتا کسی کا, لیکن اخبار کے اندر بہرحال اس کو پورے طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ اس طرح سے انہوں نے اس کو ہر زاویے سے دیکھ کر یہ بات کہی. دوسری بات انہوں نے لکھی کہ محمد جاوید, سید محمد جاوید صاحب جو اس وقت مالاکنڈ کے کمشنر ہیں, انہوں نے لکھا کہ یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں اور ایسے آدمی ہیں کہ جن کی دیانت داری پر قسم کھائی جا سکتی ہے, دیانت دار آدمی ہے. تو انہوں نے قسم کھا کر یہ کہا کہ یہ واقعہ سوات کے کسی علاقے میں پیش نہیں آیا, اللہ کی قسم کھا کے کہا, جس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اگر دیکھیں تو جو لوگ مرکزی کردار ادا کر رہے تھے, وہ جو زبان بول رہے تھے, وہ اس علاقے کی زبان ہی نہیں. لازمی بات ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ سارے اتنی باریک چیزوں کا بعض اوقات جائزہ نہیں لے پاتے, تو اور پھر مجرم کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی کرتا ہے جس سے پکڑا جائے, تو وہ مقامی آدمیوں کی زبان بھی نہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ سب کچھ غلط طور پر پیش کیا گیا. بات یہ میرے عزیز بھائی, میں نے یہ جو باتیں کہی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا نہ کرے میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے, بلکہ چونکہ یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے, اس واقعے کو بنیاد بنا کر چونکہ بعض واقعات ایسے آئے سامنے کہ جس سے ہمیں زد پڑتی ہے ہمارے دین پر, اسلام پر اور مسلمانوں پر, اس لیے اس بات کو میں نے یہاں بیان کیا, ورنہ شاید ضرورت محسوس نہ کرتا میں. بات یہ کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر بڑے بڑے تبصرہ نگار اپنی گز گز لمبی بھر زبانیں لے کر تبصرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچ گئے, اور جس کا جی چاہا انہوں نے شریعت کی سزاؤں کو کسی نے دقیانوسی کہا, کسی نے ظالمانہ کہا, کسی نے بہیمانہ کہا, الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. بات یہ ہے کہ ایک ایسی بنیاد پر, ایک ایسی بات پر جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اس پر آپ جو ہے وہ دین کو, اسلام کو, شریعت کو جو ہے جس کا جس کے منہ میں زبان ہے وہ اپنی زبانیں لمبی کر رہے ہیں, اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے عام لوگ بھی اس پہ تبصرے کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ شریعت نے جو سزائیں رکھی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, اس کا اگر نفاذ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس پہ شریعت کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے. اگر حکومت چاہے تو ان سزاؤں کو نافذ کر سکتی ہے, آج بھی وہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں. جرائم تو بہت سارے ہیں دنیا میں, لیکن شریعت نے صرف 4 جرائم پر حدود نافذ کی ہیں, اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ خالی کسی نے آ کے کہہ دیا جی یہ جرم کسی نے کیا اور ہم نے فوراً کوڑے برسانے شروع کر دی, ایسا نہیں. شریعت کا اپنا ایک نظام ہے, گواہیوں کا نظام ہے, تحقیق و تفتیش کا ایک نظام ہے. اس کے بعد جب ساری تحقیق و تفتیش ہو جائے اور معاملہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے, اس کے بعد جا کر پھر جو ہے وہ سزا جو ہے نافذ کی جاتی ہے. تو دیکھیے, ایک تو چوری کی سزا, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, قرآن نے کہا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت, سزاؤں کے سلسلے میں اور حدود نافذ کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی تمیز نہیں رکھی, یاد رکھی. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت, اگر جرم ثابت ہو جائے تو فخت وہی دے, ان کے ہاتھ کاٹ دو. اسی طریقے سے الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدہ, زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت, دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں جرم ثابت ہونے کے بعد. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ولا تاخذکم بهما رأفۃ فی دین اللہ, دیکھو ان دونوں کے بارے میں جب تم دین کو شریعت کو نافذ کر رہے ہو تو ان کے لیے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے, یعنی اللہ کی حدود قائم کرتے ہوئے کسی قسم کا رحم کا جذبہ تمہارے اندر پیدا نہ ہو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ان كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اور ساتھ میں فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جب یہ سزا جاری ہو تو وہاں موجود ہوں تاکہ ان عبرت کا سبب بن جائیں. اب مجھے آپ بتائیے, کوئی آدمی, ہمیں نہیں پتا وہ واقعہ تو میں نے کہا کہ جھوٹا ہے سچا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن اس کو بنیاد بنا کر جو شریعت کی سزائیں ہیں ان کا مذاق اڑانا, ان کو ظالمانہ کہنا, ان کو بہیمانہ کہنا, آپ بتائیے کہیں کا انصاف ہے؟ اس جسم کو بنانے والا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا, اسی کو پتا ہے کہ کہاں کہاں کس کس چیز سے یہ جرائم سے رک سکتے ہیں, اسی نے جرائم کا نظام بھی نافذ کیا کہ جرائم اگر کوئی کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. ایک سزا وہ جو میں دوں اور آپ دیں, ایک سزا وہ جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے. تو یقیناً ان جرائم پر جب ثابت ہو جائیں ان سزاؤں کو نافذ کرنا جو اللہ اور رسول نے بتلائی ہیں, یقیناً اسی کے ذریعے معاشرہ صاف ہوگا. آج آپ دیکھ لیجئے, قتل کرتا ہے آدمی, قتل کرنے والا قتل نہیں ہوتا, نتیجے میں ظلم پھیل رہا ہے. چوری کرتے ہیں لیکن ان کو سزائیں نہیں ملتی, جیلوں سے ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں, ان جرم بھی ثابت ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی. اصل میں نظام شریعت کو سمجھنے کے لیے بھی تو کچھ عقل چاہیے, خالی الزام لگا دینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے اسی لیے کہا کہ شریعت نے صرف 4 حدود نافذ کی ہیں اور ان میں بھی انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے, اور ان میں سب سے سخت ترین جو سزا ہے وہ زنا کی سزا ہے. اس میں جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہوں ان کے لیے سزائیں 100 کوڑے, اور جو شادی شدہ ہوں ان کے لیے پھر رجم کرنا اور سنسار کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے الزام لگا دیا اور کوئی نافذ کر دے اس کو, اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہے. 4 گواہ ہوں اور وہ 4 گواہ بھی کس طرح کی گواہی دیں, ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو تو پھر جو جس نے الزام لگا اسی پر جو ہے حد قذف جاری ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اہلیہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ خود قرآن مجید میں موجود ہے, اسی صورت کے اندر تقریباً پورے 2 رکوع کے قریب اللہ نے برات ظاہر نازل فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ کی, کہ ان کے بارے میں منافقین نے الزام لگا دیا تھا حضرت صفان بن معطل سلمی کے ساتھ کے, خدا نہ کرے حضرت عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ ملوث. اور اس الزام کے تحت ہوا یہ کہ کچھ مخلص مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے, جس میں حضرت حسان, حضرت مستہ اور حضرت حمنہ, یعنی ایک عورت اور 2 مخلص مسلمان مرد وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. 1 مہینے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو بری فرما دیا, حضرت صفوان کو بری فرما دیا, جس سے ان کی قدر و منزلت اور عظمت بھی ظاہر ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جو مرکزی کردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین, اس کو بلایا اور اس کو ڈبل سزا جاری کی, یعنی 80-80 کوڑے اس کو 2 مرتبہ لگائے گئے. اور جو مخلص مسلمان تھے ان پر بھی سزاؤں کا نفاذ کیا, چنانچہ حضرت حسان پر بھی 80 کوڑے لگائے گئے, حضرت مستہ کو بھی 80 کوڑے لگائے, یہ کون تھے, بدری صحابی تھے, اور حضرت حمنہ کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے. تو جو حد غضب تھی وہ جاری کی. اب اگر ہم اس کوڑے لگانے کی سزا کو ظالمانہ کہیں, میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمیں نہیں پتا صحیح ہے سچا ہے جھوٹا ہے, کہنے والے اس کو جھوٹا ہی کہہ رہے ہیں, لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ وحشیانہ اور بہیمانہ اور دقیانوسانہ کہنا یقین کیجئے اس سے ایمان کا خطرہ ہے کہ چلا نہ جائے، خدا نہ کرے کفر کی حدود میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ بات جو میں نے عرض کی بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات آئے تو خدا کے لیے اپنی زبانوں کو ہم روکیں، تبصرے کرنے شروع نہ کر دیں، جس کا جو جی چاہ رہا ہے منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مظلوم تو قرآن ہے، قرآن مجید ہوا، مظلوم تو اللہ اور اس کا رسول ہے کہ جس کے بارے میں ہماری زبانیں جو چاہتے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کو ہمیں روکنا چاہیے۔ اس قسم کے جب واقعات آ جائیں تو قرآن و حدیث کوئی ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے، الحمدللہ ہم اس کو نہ پڑھنا چاہیں، اس کو نہ سمجھنا چاہیں، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قرآن و حدیث میں ساری چیزیں واضح کر دی گئی، کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو سامنے نہ ہو۔ اس لیے شریعت کی جو سزائیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور اصل یہ ہے کہ حکومت وقت کا کام ہے یہ کہ ان سزاؤں کو صحیح طور پر نافذ کرے، نظام کو درست کرے۔ اور یہ بات تو بڑی ہی اوچھے پن کی بات ہے کہ ایک ذرا سی بات کسی نے بیان کر دی اور اس کو پوری دنیا میں اس کو جاری کر دیا، اور اس کی بنیاد پر جو شریعت اسلامیہ کو جو ہے وہ متون قرار دیا، تانے دیے گئے اس پر، اور اس کو سزاؤں کو ظالمانہ اور وحشیانہ کہا گیا۔ تو بہرحال یہ بڑے ظلم و زیادتی کی بات ہے، ظلم و زیادتی جو بھی کرے وہ غلط ہے۔ ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے تو اسلام نے شرعی حدودیں نافذ کی، لیکن ہماری ہمدردیاں چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے حدیث نے تو یہ بات کہی کہ تمہیں ان مجرموں کے ساتھ تمہارا جو ہے وہ سلوک جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رحم دلی والا ہو، اس لیے کہ انہوں نے جو اگر ایسے جرائم کرنے والوں کو سزائیں صحیح معنی میں مل جائیں تو امید ہے کہ آئندہ لوگ ایسے جرائم نہیں کریں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سعودیہ میں اگرچہ اسلامی قوانین نہیں ہیں لیکن کچھ نظام ایسے ہیں سزاؤں کے جو جاری ہیں، جو اسلامی سزائیں وہاں پر موجود ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں سب سے کم جرائم سعودیہ میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پورا اسلامی نظام اور شریعت کے نظام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی برکت ہیں جو چند سزائیں نافذ ہیں کہ اس کی وجہ سے وہاں پر جرائم کی جو بڑھوتری نہیں کم ہے، جرائم کی تعداد بہت کم۔ تو اگر حکمران مخلص ہوں، بھائی سب ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے واقعتاً چوری کی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، کسی نے اگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اچھالا ہے اور تہمت لگائی ہے تو اس کو حد قدر جاری ہونی چاہیے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے اور ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، ورنہ تو پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت اسلام نے جو حدود نافذ کی ہیں اس میں جو شرائط رکھی ہیں وہ بھی معمولی نہیں ہے، بڑی سخت، اس کی چھانبین ہے۔ عادل گواہ کیسے ہوں، گواہوں کی صفات، اور اس کا ایک نظام ہے پورا۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر چوری ایسی نہیں ہے کہ اس پر حد نافذ ہو، بلکہ سرقہ کی جو تعریف ہے وہ اگر صحیح معنی میں ثابت ہوگی، یعنی سرقہ ثابت ہوگا، چوری ثابت ہوگی، تب اس پر حد آئے گی، ورنہ یہ ہے کہ اگر حد تو ختم ہو جاتی ہے شبہ سے، اگر شبہ پیدا ہوگی ادنا سا، یا ایسی جگہ سے چوری کی ہے جو محفوظ مقام نہیں ہے، بلکہ مثلا ایسے مقامات ہیں جو مسجد ہے، کوئی پارک ہے، وہاں سے کسی نے کوئی چیز چوری کر لی، ثابت بھی ہو گئی۔ کتنے چور ہیں جو یہاں پر جوتی چرا دے پکڑے بھی جاتے ہیں، یا اور مسجد کی گھڑیاں اٹھا کے لے گئے پکڑے گئے، کوئی سیڑھی اٹھا کے لے جا رہا پکڑا گیا، تو یہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی حد نافذ ہو جائے، بلکہ چونکہ یہ پبلک مقام ہے کوئی بھی آ جا سکتا ہے، اس لیے اس کو محفوظ مقام نہیں کہہ سکتے، لہذا اس پر جو ہے وہ شریعت کی جو تعریف ہے حد کی وہ بھی لازم نہیں آئی، ثابت نہیں ہوگی۔ البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ چور کو ایسی چھوڑ دو، پھر جو تعزیری سزا ہیں وہ نافذ کرنی چاہیے، اور تعزیری سزاؤں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکم وقت اپنی ثوابدید پر اس جرم کے قلاکما کے لیے جو سزا مناسب سمجھے وہ نافذ کرے۔ یہی دوسری سزاؤں میں بھی ہے کہ اگر وہاں جو حدود کو نافذ کرنے کے لیے شہادتیں وہ ناکافی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تو پھر وہ جو شہادت دینے والے ہیں، گواہی دینے والے ہیں، وہ ان الفاظ میں گواہی دیں گے کہ جس سے تعزیری سزا بہرحال ان پر جاری ہو، حد چاہے نافذ نہ ہو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی سزائیں دی گئیں، اور ان کو بنیاد بنا کر اپنی زبانوں کو ہم تبصرے کے لیے آزاد کر دیں یہ مناسب نہیں ہے، اور ایک ایسے ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اور جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں انجانے میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اصل مقصد احتیاط برتنے کا مشورہ ہے کہ احتیاط کیجئے, اور اسلام دشمنی میں تو ہر آدمی آگے سے آگے, باقی آپ دیکھیے اور چیزوں میں آگے کوئی نہیں آئے گا, لیکن جہاں اسلام دشمنی کا کوئی پہلو نکلتا ہو تو کوئی آدمی چھوڑتا نہیں, اس کو فوراً پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین اسلام پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خرابیاں اس وقت پورے معاشرے میں پھیل چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.